آگے سبق دیکھیے. فلو کان مولایا امرأً هو غیره لفرج کربی او لانظرنی غدی ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسآل او انا مفتدي وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. گزشتہ اشعار میں طرفة بن العبد اپنے چچا زاد بھائی نے اس کے ساتھ جو بے رخی کی اور اس کو ملامت وغیرہ کیا, اس کی وجہ سے اس کو شدید تکلیف اور غم پہنچا, اس کو وہ ذکر کر رہا تھا. اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس نے تو میرے ساتھ اس طرح کیا, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس پر کبھی مصیبت آئے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا, میں ہر لمحے اس کی مدد کے لیے تیار رہوں گا, اور وہ جب بھی مجھے پکارے گا کسی مشکل میں میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا. آگے کہتا ہے فلو کان مولایا امرؤن هو غیره لفرج کربی او لانظرنی غدی. فلو کان مولایا, مولایا یہ یا متکلم کی ہے, میرا مولا, اور مولا کے عربی میں بہت سے معانی آتے ہیں. اسی مولا کا معنی ہے آقا, اسی طرح اس کا معنی غلام کے بھی آتے ہیں, اسی طرح آزاد کیا ہوا جو غلام ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں, اور تو بہت سے معانی ہیں اس کے. ایک اس کا معنی ہے باپ کی طرف سے جو کسی کا رشتہ دار ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں, جیسے چچا یا چچا کا بیٹا, تو باپ کی طرف سے جو کسی آدمی کا رشتہ دار ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں, مولا. تو یہاں اس مولا سے مراد چچا کا بیٹا ہے بھائی, تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, چچا کا بیٹا. امرأً, یاد رکھیے یہ امرأً کے شروع میں جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے, حمزہ وصلی, لہذا یہ درج عبارت میں گر جاتا ہے. تو شعر کے اندر ہم اس کو یوں پڑھیں گے فلو کان مولا یمرأً, مولا یمرأً, یہ حمزہ وصلی ہے بھائی, اور یہ جو امرؤن کا لفظ ہے بھائی امرؤن, اس پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو یہ حمزہ وصلی کتابت سے بھی گر جاتا ہے. ویسے تو حمزہ وصلی تلفظ سے گرتا ہے, کتابت سے نہیں گرتا, لیکن اس پر جب الف لام داخل ہو جائے تو یہ حمزہ وصل کتابت سے بھی گر جاتا ہے. اور پھر کیسے پڑھیں گے, المرء, المرء, اور نیز جب اس کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو اس وقت یہ جو اس کی را ہے اس کو تین طرح پڑھا جا سکتا ہے, تین لغتیں ہیں اس کے اندر. ایک صورت یہ کہ را پر ہمیشہ فتحہ پڑھیں, اعراب تو حمزہ پہ آئے گا نا, آخر میں آخری حرف پر آتا ہے, اور امرؤن کے آخر میں کیا ہے, حمزہ, تو اعراب تو حمزہ پہ آئے گا. تو اس میں را پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں, را پر فتحہ ہی ہمیشہ پڑھیں. ایک لغت یہ ہے امرؤن, 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 صورت سمجھ میں آ رہی ہے. ایک لغت یہ ہے کہ را پر ہمیشہ ضمہ پڑھیں امرؤن, 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 اور ایک لغت اس میں یہ ہے کہ اس میں را پر بھی وہی حرکت آئے گی جو اعراب حمزہ پر ہوگا, حمزہ پر پیش تو را پر بھی پیش, حمزہ پر زبر تو را پر بھی زبر, حمزہ پہ زیر تو را پر بھی زیر. امرؤن, امرأن, امرئن, تو یہ تین لغتیں ہیں اس کے اندر. اور امرؤن کہتے ہیں آدمی کو, آدمی, مرد بھائی, اور اسی لفظ سے اس کی جمع نہیں آتی, اس کی جمع غیر لفظ رجال پھر استعمال ہوتی ہے, رجال بھائی, اس لفظ کی جمع نہیں. ہوا غیرہ, میری کتاب میں غیرہ ہے بھائی, یہ غیرہ را پر فتحہ درست نہیں ہے, را پر ضمہ کریں بھائی, ہوا غیرہ, یہ خبر ہے ہوا کی اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو ہوا غیرہ. آگے آیا فرجا, فرجا یفرج تفریج کا معنی ہے کھولنا, کشادہ کرنا, تکلیف اور پریشانی کو دور کرنا, کشادگی پیدا کرنا. کرب, کرب کہتے ہیں دکھ اور تکلیف کو بھائی. اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بڑے کرب میں مبتلا ہے بھائی, تو کرب کسے کہتے ہیں؟ دکھ, غم اور تکلیف. او لانظرانی, انظر ینظر انظار کا معنی ہے مہلت دینا, مہلت دینا. غدی, یہ وہ غد ہے بھائی, غد آنے والا کل, آنے والا کل. فلو کان مولا یم رن ہو غیر لفر رج کر بھی اولا انظر نی غدی. فلو کان مولا, یا اگر میرا چچا کا بیٹا جو ہے امران وہ ایسا شخص ہوتا. دیکھو عمران نکرہ آیا اور اس کے بعد ہوا غیرہ پورا جملہ اسمی آیا, ہوا مبتدا غیرہ اس کی خبر, اور نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفر. اور موصول سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا یا ایسے. فلو کان مولا یا مرآن ہوا غیرہ, اگر میرا چچا کا بیٹا ایسا آدمی ہوتا جو اس مالک کے علاوہ ہوتا, ہوا غیرہ جو اس مالک کے علاوہ, یعنی میرے چچا کا بیٹا اگر مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا, لفرج کر بھی تو البتہ وہ میرے دکھ اور غم کو دور کر دیتا, میری پریشانی کو دور کر دیتا. او لانظرنی, یا وہ مجھے مہلت دے دیتا غدی کل تک. چچے کے بیٹے کا نام مالک تھا نا, گزشتہ اشعار میں آیا تھا, تو کہتا ہے اگر میرے چچا کا بیٹا مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ میری تکلیف اور غم مجھ سے دور کرتا. او لانظرنی غدی, یا وہ مجھے کل تک کے لیے مہلت دے دیتا, یعنی فوراً ہی مجھے ملامت نہ شروع کر دیتا, فوراً ہی مجھ پہ میری شکایتیں نہ شروع کر دیتا, مجھے برا بھلا نہ کہتا, بلکہ مجھے مہلت دے دیتا کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے, کوئی غلطی ہے بھی تو میں اس کی اصلاح کر لوں, وہ مجھے ملامت وغیرہ نہ کرتا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ فلو کان مولا یمرأن ہو غیرہ لفرج کربی اولا انظرنی غدی, اگر میرے چچا کا بیٹا کوئی ایسا آدمی ہوتا جو اس مالک کے علاوہ ہوتا تو لفرج کر بھی تو وہ میری تکلیف کو دور کرتا, یعنی وہ میری مدد وغیرہ کرتا. او لانظرنی غدی, یا وہ مجھے مہلت دے دیتا کل تک کے لیے, یعنی مجھے ملامت وغیرہ نہ کرتا, مجھے برا بھلا نہ کہتا, بلکہ مجھے اصلاح کا موقع دیتا. ولکن مولا یمرؤن ہوا خانقی علی شکری و تسالی او انا مفتدی. ولکن مولایا, یہاں پر بھی امرؤن کا حمزہ وصلی ہے, وہ نہیں پڑھیں گے. ولکن مولا یمرؤن ہوا خانقی, خنق یخنق, خنقن کے معنی ہے کسی کا گلا گھونٹنا, کسی کا گلا دبانا, اس کا سانس روکنا, اس کو کہتے ہیں خنق یخنق. علی شکری و تسالی, تسآل یہ تفعال وزن میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مصدر ہے, مصدر ہے اور یہ مبالغے کا وزن ہے مصدر کے اندر. تو سؤال, یہ اس سؤال کا کیا معنی ہے؟ مانگنا, درخواست کرنا, پوچھنا. تو یہ اسی سؤال کے اندر تسآل مبالغے کا وزن ہے مصدر میں بھائی, یعنی خوب سوال کرنا, خوب درخواست کرنا, خوب مانگنا. اور انا مفتدی, استدا یفتدی کے معنی ہیں فدیہ دے کر, مال وغیرہ دے کر چھڑانا بھائی, فدیہ دے کر چھڑانا. ولکن مولا یمرؤن ہوا خانقی علی شکری و تسالی او انا مفتدی. ولکن مولایا, لیکن میرا چچا کا بیٹا جو ہے امرؤن وہ ایسا شخص ہے, ہوا خانقی, جو میرا گلا دبانے والا ہے, جو میرا گلا گھونٹنے والا ہے. علی شکری, شکر پر بھی, و تسالی اور مانگنے پر بھی, میں اس کا شکریہ ادا کروں تو بھی ہر حال میں وہ کیا کرنے والا ہے، میرا گلا دبانے والا ہے، مجھے تکلیف دینے والا ہے. وتسالی، اور سوال کرنے اور مانگنے پر بھی، یعنی میں اس سے اگر معافی وغیرہ بھی مانگوں تو بھی وہ خوش نہیں ہوتا، پھر بھی کیا کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا گلا دبانے والا ہے. او انا مفتدی، یا میں فدیہ دوں، یا میں فدیہ دینے والا ہوں، یعنی مال وغیرہ دے کر میں اس سے اپنے آپ کو چھڑا لوں، پھر بھی وہ میرا گلا دبانے والا ہے، یعنی مجھے تکلیف دینے والا ہے ہر حال میں. مانا سمجھ میں آیا؟ تو کہتا ہے ولکن مولا یمر ان ہوا خانقی علی الشکر و تسالی او انا مفتدی، لیکن میرے چچا کا بیٹا وہ ایسا آدمی ہے جو میرا گلا دباتا ہے شکر کرنے پر بھی، اور معافی مانگنے پر بھی، اور فدیہ دینے پر بھی، یعنی کسی حال میں وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا، ہر حال میں مجھے وہ تکلیف دیتا رہتا ہے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ وظلم ذوی القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ذوی القربى رشتہ دار، بھائی قرابت والے رشتہ دار، اشد مضاضة، مضاضة بھائی، مضى یا مض مضاضة کے معنی ہیں دکھ میں مبتلا ہونا، تکلیف پہنچنا. على المرء من وقع الحسام المهندی، وقع یقع وقعا کا معنی ہے واقع ہونا، واقع ہونا. تو اسی طرح یہ ضرب اور وار کو بھی کہتے ہیں، ضرب اور وار، تلوار وغیرہ کا وار ہو، تلوار کی جو ضرب ہو اس کو بھی وقع کہتے ہیں. الحسام، حسام کہتے ہیں تیز تلوار کو، تیز تلوار. المحند، محند یہ ہند سے ہے، ہند یعنی ہندوستان کا، تو ہندوستان کی جو تلوار تھی وہ بڑی مشہور تھی اس زمانے میں، کیونکہ وہاں کا لوہا بڑا عمدہ ہوتا تھا، تو اس سے جو تلوار بنائی جاتی تھی وہ بڑی عمدہ اور اعلیٰ ہوتی تھی، تو اس کو محند کہتے تھے، یعنی ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار، یعنی خوب تیز تلوار. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو شاعر کہتا ہے وَظُلْمُ ذَوِ الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ، اور رشتہ داروں کا ظلم جو ہے اشد مضاضۃً، وہ تکلیف کے اعتبار سے بہت سخت ہے. تو رشتہ داروں کا ظلم جو ہے اشد مضاضۃً، سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے. عَلَى الْمَرْءِ کسی آدمی پر، من وقعی الحسام المحندی، تیز ہندی تلوار کے وار سے بھی، تیز ہندی تلوار سے بھی، یعنی اس کے مقابلے میں بھی. پھر سنے ترجمہ، وظلم ذوی القربى اشد مضاضۃ، کہ رشتہ داروں کا ظلم جو ہے وہ تکلیف کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے آدمی پر، من وقع الحسام المحندی، تیز ہندی تلوار کے وار کے مقابلے میں، تیز ہندی تلوار کے وار کے مقابلے میں بھی رشتہ داروں کا ظلم کیا ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے. تیز ہندی تلوار بھی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا رشتہ داروں کا ظلم تکلیف دیتا ہے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ من وقع الحسام المحندی، یہ مین جو آیا نا، یہ پیچھے جو اس میں تفصیل آیا، اشد مضاضۃ، میں کہتا ہوں زید اضرب من عمرو، تو اس میں تفصیل کے ساتھ کیا آتا ہے، مین، مقابلے کے لیے، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. من عمرو، عمر سے، یعنی عمر کے مقابلے میں، عمر کے مقابلے، یہاں پر بھی مین اسی طرح ہے، یہ اشد مضاضۃ سے متعلق ہے. تو شاعر کہتا ہے وَظُلْمُ ذَوِ الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ، کہ رشتہ داروں کا ظلم جو ہے کسی آدمی پر وہ زیادہ تکلیف دینے والا ہے تیز ہندی تلوار کے وار سے بھی. آگے دیکھیے، فَذَرْنِي وَخُلْقِي إِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ وَلَوْ حَلَّ بَيْتِي نَائِيًا عِنْدَ ضَرْغَدِي. فَذَرْنِي، وزارہ یا زارو کے معنی ہے چھوڑنا، فذرنی پس تو مجھے چھوڑ دے, امر ہے, امر ہے یا متکلم کی ہے. وخلقی, خلق کہتے ہیں اخلاق بھائی, عادت, عادت خصلت طبیعت مزاج کسی کا اس کو کہتے ہیں خلق, اسی کی جمع ہے اخلاق بھائی. اخلاق آپ اردو میں بھی بولتے ہیں بھائی کہ فلاں بڑے اچھے اخلاق والا ہے, تو یہ اسی خلق کی جمع ہے. اننی لک شاکر, شاکر شکر گزار بھائی, شکریہ ادا کرنے والا. ولو حل بیتی, حل یا حل کا معنی نازل ہونا اترنا, بیتی میرا گھر, نائین نائین آ کے معنی ہے دور ہونا, اسی سے اس میں فاعل بنے گا نائی, وہ جو دور ہو, دور ہو وہ ہے نائی. اور یہ یہاں نائین یہ حال ہے بھائی, حال یہ بیتی سے حال ہے, وہ گھر اس حال میں نائین کہ وہ دور ہو. عند زرغد, زرغد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے یا بعضوں نے لکھا ہے جگہ کا نام ہے جو اس شاعر جو شاعر طرفت ابن العبد کا علاقہ تھا, اس سے بہت دور تھا بھائی, بہت دور, تو اس کو ذکر کیا. تو شاعر کہتا ہے فذرنی وخلقی اننی لک شاکر ولو حل بیتی نائیاً عند زرغدی. شاعر اپنے چچا زاد کو کہہ رہا ہے فذرنی تو تو مجھے چھوڑ دے, وخلقی اور میرے مزاج اور میرے اخلاق کو بھی چھوڑ, یہ جیسے ہیں ان کو تو ان کے حال پر چھوڑ دے, بس تو میرے بارے میں برا بھلا نہ کہا کر, مجھے ملامت نہ کیا کر, مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے. اننی لک شاکر, میں تیرا شکر گزار رہوں گا, میں تیرا, بس تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے, میری مخالفت چھوڑ دے, میں تیرا اسی پر شکریہ ادا کروں گا, اسی پر میں خوش رہوں گا, میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا. فذرنی وخلقی اننی لک شاکر, بس تو مجھے بھی چھوڑ دے اور میری خصلت و عادت کو بھی چھوڑ دے, میں تیرا شکر گزار رہوں گا. ولو حل بیتی نائیاً عند زرغدی, اگرچہ میرا گھر ہو جائے, عند زرغدی کہاں پر, مقام زرغت کے پاس ہی کیوں نہ میرا گھر ہو جائے, نائیاً اس حال میں کہ بہت دور ہو, یعنی چاہے میں تجھ سے دور ہوتے 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 میرا گھر کہاں ہو جائے, مقام زرغت پر بھی ہو جائے, تم بھی میں تیرا شکر گزار رہوں گا, بس تو میرے برا بھلا کہنا چھوڑ دے, مجھے تکلیف نہ دے, میں تیرا شکر, مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے, میرا مزاج جو ہے وہ رہنے دے, میری طبیعت جیسی ہے اس کو اسی حال پر رہنے دے, بس آپ مہربانی کریں, مجھے برا بھلا نہ کہیں, میرے ملامت نہ کریں اور مجھے تکلیف نہ دیں, میں آپ کا بس شکر گزار رہوں گا, اس بات پر بھی آپ کے شکریہ ہی ادا کروں گا, چاہے میرا گھر کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. کہتے فذرنی وخلقی اننی لک شاکر ولو حل بیتی نائیاً عند زرغدی, پس تو مجھے چھوڑ دے اور میرے مزاج کو اور میری عادت کو بھی چھوڑ دے, میں تیرا شکر گزار رہوں گا, اگرچہ میرا گھر جو ہے وہ تجھ سے بہت دور مقام زرغت کے پاس ہی کیوں نہ ہو جائے. فلو شاء ربی کنت قیس بن خالد ولو شاء ربی کنت عمرو بن مرثدی. فلو شاء ربی کنت قیس بن خالد, اگر میرا رب چاہتا تو میں قیس بن خالد ہوتا. ولو شاء ربی کنت عمرو بن مرثدی, اور اگر میرا رب چاہتا تو میں عمرو بن مرثد ہوتا. یہ اس زمانے کے دو بڑے مشہور و معروف سردار تھے اور جو بڑے ہی مالدار تھے, بڑے ہی معزز تھے, اور اللہ نے ان کو خوب مال دیا تھا اور ان کو اللہ نے خوب اولاد بھی دی تھی اور ان کے بیٹے بھی سارے بڑے اور سردار لوگ تھے, تو ان دو کو ذکر کیا. شاعر کہتا ہے کہ میرے اگر میرا رب چاہتا تو میں ان کی طرح کا, مجھے اللہ سردار بناتا, مجھے بھی مال دیتا, مجھے بھی خوب اولاد دیتا, پھر لوگ میری شکایتیں نہ کرتے, کیونکہ لوگ عموماً اسی پر شکایت کرتے ہیں, کیونکہ جب ان کی مدد نہ کی جائے, آپ کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے, آپ کسی کو دے نہیں سکتے, تو وہ بھی آپ سے پھر خوش نہیں ہے بھائی. ہاں آپ مالدار ہیں, ہر ایک کو مال دیتے ہیں تو سب آپ سے راضی ہوں گے, تو میرا رب اگر چاہتا تو وہ مجھے کس کی طرح کرتا, جی تو اگر میرا رب چاہتا تو وہ مجھے قیس ابن خالد کی طرح بنا دیتا یا مجھے عمر ابن مرثد کی طرح بنا دیتا جو بڑے سردار ہیں بڑے نامور ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے اور خوب اولاد ہے, لیکن میرے رب نے ایسا چاہا نہیں تو میں بھی ان کی طرح نہیں. یاد رکھیے جو لو ہے نا لو لو یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے اور ان بھی شرط کے لیے آتا ہے, لیکن ان جو ہے وہ ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. ان ضربتنی ضربتو کا دیکھو ضربتنی ضربتا ماضی کا صیغہ ہے لیکن ترجمہ مستقبل والا کریں گے. ان ضربتنی اگر تو میری پٹائی کرے گا ضربتو کا تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا, تو ان ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. جبکہ لو جو ہے وہ اس کے برعکس ہے, وہ مستقبل کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. لو جئتنی لأکرمتک اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا. دیکھو ماضی کی بات ہے, اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام لأکرمتک, یہ تو مستقبل کا صیغہ ہے بھائی, حال یا استقبال والا ترجمہ کریں گے لیکن یہاں آپ ماضی والا ترجمہ کر رہے ہیں. لو جئتنی اگر تو میرے پاس آیا ہوتا لأکرمتک تو میں تیرا میں نے بھی تیرا اکرام کیا ہوتا. تو لو ایک تو ماضی کے لیے آتا ہے یعنی مستقبل کو بھی کس معنی میں کر دے گا, ماضی کے معنی میں کر دے گا, اور دوسرا یہ کہ لو جو ہے وہ معنی کو الٹ دیتا ہے, مثبت ہو تو اس کو منفی کر دیتا ہے اور منفی ہو تو مثبت کر دیتا ہے. توجہ ہے, لو کیا کرتا ہے ایک تو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور دوسرا مثبت جملہ ہو تو اس کو منفی کر دیتا ہے اور منفی ہو تو مثبت کر دیتا ہے. دیکھو آپ خود ترجمے پہ غور کریں, لو جئتنی اگر تو میرے پاس آیا ہوتا, کہیں نفی آ رہی ہے جی, لأکرمتک تو میں نے تیرا, لو جئتنی اگر تو میرے پاس آیا ہوتا لأکرمتک تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا, کہیں نفی آئی نہیں, ما لا وغیرہ کچھ نہیں آیا, لیکن ترجمہ نفی والا ہے. معنی یہ ہے لو جئتنی اگر تو میرے پاس آیا ہوتا, یعنی آپ آئے نہیں میرے پاس, آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا, لیکن آپ آئے نہیں تو میں نے اکرام بھی نہیں کیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, فلو شاء ربی کنت قیس بن خالد, اگر میرا رب چاہتا تو میں کیا ہوتا, قیس ابن خالد ہوتا, لیکن میرے رب نے چاہا نہیں تو میں بھی قیس ابن خالد نہیں, اس کی طرح مالدار اور اولاد والا نہیں. اور اگر میرا رب چاہتا تو میں عمر ابن مرثد ہوتا, لیکن میرے رب نے چاہا نہیں تو میں بھی عمر ابن مرثد نہیں. تو یہ عرب کے میں نے بتلایا دو بڑے سردار تھے, بڑے مالدار تھے اور خوب عزت شہرت اور بڑے نامور تھے, بڑے معزز تھے, ان کی اولاد بھی تھی اور اولاد بھی ان کی فرما بردار اور بڑے بڑے سردار. بھائی عجیب صفات تھی عرب کی. بھائی تو کہتے ہیں عمر ابن مرثد کو یہ طرفہ کا شعر پہنچا, یہی والا کہ اگر میرا رب یہ چاہتا تو میرے پاس مال ہوتا, پھر کوئی میری برائی نہ کرتا, تو میرے چچزاد بھائی تو بھی میرے خلاف نہ ہوتا. تو عمر ابن مرثد کو یہ شعر پہنچا طرفہ کا, تو اس نے طرفہ کو بلوایا. بھائی طرفہ اس کے پاس گیا تو وہ طرفہ سے کہنے لگا کہ جہاں تک تو نے اولاد کی بات کی ہے تو اللہ تجھے خوب اولاد نصیب فرمائے, اور جہاں تک تو نے مال کی بات کی ہے تو مال کے اندر البتہ تو ہمارے جیسا ہو سکتا ہے. چنانچہ اس کے سات بیٹے تھے, سب کو بلوایا اور ان میں سے ہر ایک سے کہا کہ تم طرفہ کو 10 اونٹ دو. تو ہر بیٹے نے 10-10 اونٹ طرفہ کو دیے, اور اپنے 3 پوتوں کو بھی بلوایا اور ان سے کہا کہ تم بھی 10-10 اونٹ طرفہ کو دو. چنانچہ 100 اونٹ طرفہ کو اس نے دے دیے. بھائی اندازہ لگاؤ یہ سخاوت کا حال عرب کی. ایک شعر پہنچا, ایک شعر میں اس نے عمر ابن مرثد کا ذکر کیا, بطور تعریف کے ذکر کیا کہ وہ اگر کیسا اللہ نے اس کو مال دیا ہے, اولاد دی ہے, عزت شہرت دی ہے, اگر اللہ مجھے بھی اس جیسا بنانا چاہتا تو بنا دیتا, لیکن اللہ نے چاہا نہیں اور مجھے بنایا نہیں. تو اس نے پھر بلا کر 100 اونٹ انعام میں دیے. بھائی اور پھر 7 بیٹوں نے دیے اور 3 پوتوں نے, تو وہ عمر بن مرثد کے وہ جو تین پوتے تھے وہ بعد میں اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے جو انہوں نے اونٹ دیے تھے, بڑا فخر کرتے تھے اپنے عمر بن مرثد کے باقی پوتوں کے مقابلے میں فخر کرتے اور کہتے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے دادا نے ہمیں بھی اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہوئے ہمیں بیٹوں کو جو حکم دیا تھا وہ ہمیں بھی دیا, لیکن تم باقیوں کو وہ حکم نہیں دیا. معلوم ہوا انہوں نے دادا نے ہمیں کس کی طرح سمجھا, اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا, ان جیسا ہی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا. تو کہتا ہے فلو شاء ربی کنت قیس بن خالد ولو شاء ربی کنت عمرو بن مرثد, اگر میرا رب چاہتا تو میں قیس بن خالد ہوتا اور اگر میرا رب چاہتا تو میں عمرو بن مرثد ہوتا. فلو شاء ربی یہ ہے شرط, فلو شاء ربی یہ ہے شرط, اور کنت قیس بن خالد یہ ہے جزا. اسی طرح اگلے مصرے میں ہے ولو شاء ربی یہ ہے شرط اور کنت عمرو بن مرثد یہ ہے جزا. فلو شاء ربی اگر میرا رب چاہتا کنت قیس بن خالد تو میں قیس بن خالد ہوتا, ولو شاء ربی اور اگر میرا رب چاہتا کنت عمرو بن مرثد تو میں عمرو بن مرثد ہوتا. تو یہ شرط اور جزا ہیں. اور یاد رکھیے یہ شاء فعل کا مفعول محذوف ہے, ای فلو شاء ربی ان یجعلنی مثل قیس بن خالد. فلو شاء ربی اگر میرا رب چاہتا کیا چاہتا, ان یجعلنی مثل قیس بن خالد کہ وہ مجھے قیس بن خالد جیسا بنا دے, تو کن تو قیس ابن خالد تو میں کیا ہوتا, قیس ابن خالد ہوتا. ولو شاء ربی اور اگر میرا رب چاہتا ان یجعلنی مثل عمر ابن مرثد کہ وہ مجھے عمر ابن مرثد کے مثل بنا دیتا, تو کن تو عمر ابن مرثد تو میں کس کی طرح ہوتا, عمر ابن مرثد کی طرح ہوتا. بھائی فاصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. فاصبحت اصبح يصبح افعال ناقصہ میں سے ہے, اس ایک معنی ہے صبح کے وقت میں داخل ہونا, اور کبھی افعال ناقصہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, تو یہاں یہ سارا کے معنی میں ہے. اي فصرت ذا مال كثير تو میں بھی بڑے مال والا ہوتا. وزارانی زارا یا زورو کا معنی ہے زیارت کرنا, ملاقات کرنا. بنون بنون یہ جمع ہے ابنن کی بھائی بیٹے. کرام جمع ہے کریم کی معزز. سادتن یہ جمع ہے سید کی, سردار بھائی سردار. لمسود مسود کا معنی بھی سردار. مسود وہ جس کو لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا ہو, اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو بمانے سردار کے ہے یہ بھی. تو شاعر طرفہ کہتا ہے اگر میرا رب چاہتا تو میں قیس ابن خالد ہوتا یا عمر ابن مرثد ہوتا. فاصبحت ذا مال کثیر تو میں بڑے کثیر مال والا ہو جاتا. وزارنی اور میری زیارت کرتے, میری ملاقات کو آتے. کون آتے, بنون ایسے بیٹے. کرام ان جو معزز ہوتے. سادتن سردار ہوتے. لمسودی سادتن لمسودی یہ لمسود یہ متعلق ہے سادہ سے, سادتن سے. یعنی یہ کہتے ہیں یہ شارحین فرماتے ہیں یہ ایسا ہی کلام ہے جیسے کہیں شریفن شریفن لشریفن, شریف کے لیے شریف. یعنی اردو والا شریف نہیں, اردو میں تو شریف آدمی سادہ آدمی کو کہتے ہیں, عربی میں شریف کا معنی معزز معزز. شریفن لشریفن معزز کے لیے معزز. یعنی یوں سمجھو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو کہیں کریم ابن کریم, معزز کا بیٹا معزز. یعنی باپ بھی معزز اور بیٹا بھی شریف ابن شریف. یعنی باپ بھی معزز اور بیٹا بھی معزز. تو یہاں پر بھی سادتن لمسودی سردار کے لیے سردار, یعنی سردار ابن سردار, سید ابن سید. تو یعنی بیٹے بھی سردار اور وہ کس کے بیٹے ہیں, سردار ہی کے بیٹے ہیں. دیکھا تو یہ شعر جو یہ دو شعر جو اس کو پہنچے تو اس نے پھر 100 اونٹ انعام میں دیے. بھائی اس کی بھی تعریف کر دی کہ خود بھی سردار ہے اور بیٹے بھی کیسے ہیں سردار، اور بیٹے بھی سارے کیا ہیں معزز ہیں اور سارے کے سارے سردار ہیں بھائی. فَأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ وَزَارَنِي بَنُونَ كِرَامٌ سَادَةٌ لِمُسَوَّدِي، تو میں کثیر مال والا ہو جاتا، اور یعنی اگر میرا رب مجھے ایسا کرتا تو میں کثیر مال والا ہوتا، اور میری زیارت کرتے ایسے بیٹے جو معزز ہوتے اور سردار ابن سردار ہوتے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. انا الرجل الضرب، رجل ضرب کہتے ہیں، یہ ضرب صفت ہے رجل کی، رجل ضرب کہتے ہیں دبلے پتلے بدن کا قد آور آدمی، بہترین قد ہو اور دبلا پتلا بدن ہو، یعنی سوکھا ہوا نہیں، سوکھا ہوا نہیں، دبلا پتلا ہو، یعنی جسم پر گوشت وغیرہ زائد نہ ہو، کیونکہ جسم پر گوشت وغیرہ زائد ہوگا تو وہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں سستی کا باعث بنتا ہے، وہ آدمی چست زیادہ نہیں ہوتا جس کا جتنا جسم وزنی ہوتا ہے. تو جو دبلا پتلا فرتیلا اور قداور آدمی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجل ضرب کہتے ہیں. یا اسی طرح وہ آدمی جو بڑا چاق و چوبند اور فرتیلا ہو اس کو بھی رجل ضرب کہتے ہیں، رجل ضرب. خشاشن، خشاش کا معنی ہے چالاک و ہوشیار اور پختہ کار آدمی، توجہ ہے، چالاک و ہوشیار اور پختہ کار آدمی، بھائی چالاک ہے، ہوشیار ہے، ذہین ہے اور کاموں کو بڑی بہترین طریقے سے سر انجام دینے والا ہے، ہر کام میں داخل ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشاشن. کا رأس الحیتی، حیتن سانپ کو کہتے ہیں، رأس الحیہ سانپ کا سر، المتوقد یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے، توقدہ کا معنی آگ کا جلنا بھی اور آگ کا جلانا بھی، یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے، البتہ یہاں اس کا دوسرا معنی ہوگا. توقد کا ایک معنی ہے پھرتیلا ہونا، تیز ہونا، تو یہاں متوقف بمانے فرتیلے کے ہے بھائی، جو بہت تیز ہو، برق رفتار ہو بھائی، ہر کام جلدی کرنے والا ہو. سانپ بھی دیکھو بڑا فرتیلا ہوتا ہے اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو وہ کیا ہوا؟ متوقف ہوا، تیز رفتار بھائی. تو شاعر کہتا ہے انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، کہ میں ایسا چاقو چوبند اور پھرتیلا قداور انسان ہوں، الذی تعرفونہ جس کو تم لوگ جانتے ہو، میں ایسا چاقو چوبند اور پھرتیلا قداور انسان ہوں، الذی تعرفونہ جس کو تم سب لوگ جانتے ہو، خشاشن اور کیسا ہوں، بڑا ہی چالاک اور ہوشیار اور پختہ کار آدمی ہوں، چالاک اور ذہین ہوشیار بھی ہوں اور کاموں میں داخل ہوتا ہوں اور ان کو بڑی برق رفتاری سے سر انجام دیتا ہوں، چالاک و ہوشیار اور پختہ کار آدمی ہوں، کا رأس الحیتی جیسے کہ سانپ کا ایسا سر، المتوقدی جو بڑا پھرتیلا ہو، یہ المتوقد صفت ہے رأس کی بھائی، رأس الحیہ سانپ کا ایسا سر جو کیا ہو، پھرتیلا ہو. تو عرب کسی شخص کی تیز رفتاری بیان کرنا چاہتے تو سانپ کے سر کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے، بھائی جب سانپ پھرتیلا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا سر بھی کیا ہے، پھرتیلا، اور عموماً کام تو سارا سر کے ذریعے وہ لیتا ہے، کسی کو ڈسنا بھی ہو تو بڑی برق رفتاری سے اس کو سر کے ذریعے ڈس لیتا ہے، کسی بل وغیرہ میں بھی داخل ہو تو برق رفتاری سے وہ سر کس میں داخل کر لیتا ہے، بل میں، اور اندر چلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے پھرتیلے آدمی کو سانپ کے سر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی. انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، میں ایسا چاقو چوبند اور پھرتیلا آدمی ہوں جس کو تم لوگ جانتے ہو، اور چالاک اور ہوشیار اور پختہ کار آدمی ہوں جیسے کہ سانپ کا پھرتیلا سر ہوتا ہے، تیز رفتار سر ہوتا ہے. فَعَلَيْتُ لَا يَنْفَقُ كَشْفِ بِطَانَةً لِعَزْبِ رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِي، آلہ یولی ایلا کا معنی ہے قسم اٹھانا، قسم اٹھانا. آپ ایلا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ایلا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس چار ماہ نہ جانے کی قسم اٹھائے تو اس کو ایلا کہتے ہیں، اور اس کو اپنی یہ قسم توڑنا پڑے گی، توڑنا پڑے گی. اگر قسم پر وہ عمل کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ بیوی کے پاس کوئی نہ جانے کی قسم اٹھائے، یہ بیوی پر ظلم ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ شریعت نے اس کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے اختیار میں دے دیا، اور پھر آپ اس کو تنگ کرنے کے لیے جان کر اس کے پاس نہیں جاتے تو نہ جانا ظلم ہے، اور پھر قسم اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے کہ اتنا عرصہ نہیں جاؤں گا، اور پھر خاص طور پر چار مہینے تک کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے. تو شریعت نے سزا مقرر کر دی کہ بھائی بیوی کے پاس جانا پڑے گا یا پھر طلاق ہو جائے گی. تو جس نے ایلا کیا، چار مہینے کی نہ جانے کی قسم اٹھائی، تو اسے دو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، یا قسم توڑنا پڑے گی یا عورت سے طلاق ہو جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لا ينفقو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ما زال ما برح من فق، پڑھا یا نہیں پڑھا آپ نے؟ تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، وہی ما کو لا سے بدل دیا اور ماضی کو مضارع سے بدل دیا. کشحی، کشحن پہلو کو کہتے ہیں، کشحی میرا پہلو، بطانتن، بطانہ کہتے ہیں استر کو، استر کو بھائی ایک چیز، کوئی کپڑا وغیرہ کوئی چیز بنائے تو ایک کپڑا باہر کی طرف ہو، جو اندر کی طرف کپڑا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استر کہتے ہیں. بطانہ دیکھو نام سے پتہ چل رہا ہے، بطن، بطن اندر کی طرف ہے. جو لحاظ بین، یہ لحاظ بین بھائی یہ تنوین ہونی چاہیے. عز کہتے ہیں تیز تلوار کو، تیز تلوار کو. رقیق، رقیق کہتے ہیں باریک بھائی، باریک. شفرتین، شفرتن کہتے ہیں دھار کو، تلوار کی جو دھار ہے جس کے ذریعے چیز کو وہ کاٹتی ہے تو وہ دھار کو شفرتن کہتے ہیں. تو یہ تثنیہ ہے، رقیق شفرتین، جس کی دونوں دھاریں باریک ہوں. بھائی عام تلواریں جو ہوتی ہیں ان میں ایک طرف دھار ہوتی ہے، دوسری طرف کا لوہا موٹا ہوتا ہے بھائی، لیکن بعض تلواریں ایسی ہوتی ہیں جس میں دونوں طرف دھار بنی ہوئی ہوتی ہے بھائی، وہ ہے رقیق الشفرتین، جس کی دونوں دھاریں کیا ہیں؟ باریک ہیں، کاٹنے والی ہیں. محند، وہی بھائی ہندی تلوار، تیز تلوار، اعلیٰ درجے کی تلوار. فَعَلَيْتُ لَا يَنْفَقُّ كَشْحِ بِطَانَةً لِعَزْبٍ رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِ، پس میں نے قسم اٹھا لی. لا ينفقو اے ما زالا، کس معنی میں ہے؟ ما کہ جدا نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ رہے گا. کشحی میرا پہلو، یہ اس کا اسم ہے. بطانتن یہ اس کی خبر ہے. افعال ناقصہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر چاہتے ہیں نا، تو لا ينفقو فعل ناقص، کشحی اس کا اسم اور بطانتن اس کی خبر. تو میرا پہلو ہمیشہ جو ہے، ما زال کشحی بطانتن، میرا پہلو ہمیشہ استر بنا رہے گا. توجہ ہے، میرا جو پہلو ہے وہ کیا بنے گا؟ وہ پہلو استر بنے گا، پہلو استر رہے گا. کس چیز کے لیے استر رہے گا؟ لعزب رقیق شفرتین محندی، ایسی تیز ہندی تلوار، رقیق شفرتین، جس کی دونوں دھاریں بڑی باریک ہوں. ایسی عمدہ اعلی لوہے کی بنی ہوئی ہندی تلوار جس کے دونوں دھاریں بڑی باریک ہوں، ان کے لیے میرا پہلو ہمیشہ استر بنا رہے گا، میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے. یعنی میں ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھوں گا، مانا یہ ہے. پہلو تلوار کے لیے استر بنے گا، یعنی ہمیشہ اس پہلو پر کیا رہے گی؟ تلوار رہے گی. جب تلوار باہر کی طرف ہے تو پہلو اندر کی طرف، اس کے لیے بتانا کی طرح ہوا. مانا سمجھ میں آ گیا؟ فَآلَيْتُ لَا يَنْفَقُ كَشْحِ بِطَانَةً لِعَزْبٍ رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِ، پس میں نے قسم اٹھا لیا کہ ہمیشہ میرا پہلو جو ہے وہ بطانہ یعنی استر ہوگا. لِعَزْبٍ ایسی تیز تلوار کے لیے، رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ جس کی دونوں دھاریں بڑی باریک ہوں. مُحَنَّدِ اور وہ ہندی تلوار ہو، یعنی اعلیٰ لوہے کی بنی ہوئی تلوار ہو. یاد رکھیے عَزْبٍ ہے موصوف، اور رقیقی شفرتین صفت اول، اور محنت صفت ثانی. آپ کے ذہن میں آئے گا رقیق شفرتیں تو مضاف مضاف الیہ ہیں، بھئی یہ اضافت لفظی ہے، رقیق صفت مشبہ ہے، باریک ہے، کیا چیز باریک ہے؟ وہ دو دھاریں، تو وہ فاعل کے درجے میں ہے، تو صفت مشبہ کی اضافت اپنے معمول یعنی فاعل کی طرف ہو رہی ہے اور صفت مشبہ کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہو تو یہ اضافت لفظی کہلاتی ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ، ان کی اضافت جب اپنے معمول کی طرف ہو تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں، اور اضافت لفظی کا معنی یہ کہ صرف لفظوں میں اس اضافت میں فائدہ دیا، مضاف سے تنوین گر گئی یا نون تثنیہ نون جمع گرے گا بس، باقی نہ اس کے اندر تعریف آئے گی نہ اس کے اندر تفصیص آئے گی. تو رقیق جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا اب بھی کیا ہے؟ نکرہ، تو یہ نکرہ کی صفت بنے. آگے دیکھیے، حسام اذا ما قمت منتصرا به کف العود منه البدء ليس بمعضدي. حسام تیز تلوار، اذا ما قمت قام يقوم کھڑے ہونا، منتصرا به انتصر ينتصر انتصار کے معنی ہے بدلہ لینا، بدلہ لینا، تو منتصر بدلہ لینے والا اس میں فاعل ہے. کف العود، کفا معنی کافی ہونا، کافی ہونا، کفا یکفی. العود، عاد يعود عودا کا معنی ہے لوٹنا، لوٹنا، پلٹنا. البدء، بدء یبدو، بدء کا معنی ہے آغاز کرنا، شروع کرنا. معزد، معزد کا معنی انہوں نے درانتی کے لکھا ہے، وہ چیز جس کے ذریعے پودوں وغیرہ کو کاٹا جاتا ہے، بھائی کسان کیا کرتے ہیں فصل کو وہ کاٹتے ہیں، وہ ہے درانتی. شاعر کہتا ہے حسام، وہ تلوار کیسی ہو، یہ بھی اسی عزم کی صفت ہے، تیز تلوار ہو. اذا ما قمت منتصرا به، جب میں کھڑا ہوں، منتصرا به اس حال میں کہ میں اس کے ذریعے کیا کروں، بدلہ لوں، بدلہ لوں یعنی اپنے دشمن سے مقابلہ کروں، بدلہ لوں. تو کفل عود منہ البدء، یہ البدء فاعل ہے کفا کا، تو کافی ہو جائے البدء آغاز، آغاز یعنی شروع کرنا، کافی ہو جائے کس چیز سے، العود کس سے، واپس ہونے سے، یعنی پہلی ضرب سے ہی دشمن کا کام تمام ہو جائے، دوسری ضرب کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسی تیز تلوار ہو. یہ معنی ہے کفل عود منہ البدء، کہ کافی ہو جائے آغاز ہی، آغاز ہی کافی، یعنی پہلی ضرب ہی کافی ہو جائے العود منہ، اس کو دوبارہ، اس کے دوبارہ لوٹنے سے، یعنی اس کو دوسرا وار نہ کرنا پڑے. لیس بھی معزتی، اور وہ تلوار درانتی نہ ہو. پہلی صفت ذکر کر دی حسام، وہ تلوار بڑی تیز ہو، لیس بھی معزتی اور درانتی کی طرح نہ ہو، کیونکہ درانتی، انہوں نے درانتی لکھا ہے لیکن یہ علامہ زوزنی نے اس کا ترجمہ کیا سیف یقطع به شجر، وہ تلوار جس سے درختوں کو کاٹا جائے، درختوں کو. تو میرے خیال میں یہ معزد عام شروع، عام لغت میں درانتی لکھا ہے لیکن یہ درانتی نہیں ہوگی، ہوگی تلوار جیسی کوئی چیز جس سے درختوں جھاڑیوں وغیرہ کو کاٹا جاتا ہو، ردی سی تلوار. آپ نے مالی کے پاس بھی یہاں دیکھا ہوگا، وہ تلوار سی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے لیے بعض اوقات وہ گھاس وغیرہ کو کاٹتا ہے اور وہ سب سے ردی تلوار ہوتی ہے، تو غالباً وہ مراد ہوگی، درانتی مراد نہیں، کیونکہ درانتی کی تو تلوار کے ساتھ مشابہت ہے ہی نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ حسامن وہ اعلیٰ درجے کی تلوار ہو، لیس بمعزتی، جملہ ہے نا، اور جملہ بھی کیا ہوتا ہے، نکرہ کی صفت، وہ اعلیٰ درجے کی تیز تلوار ہو کہ جس کے ایک ہی وار کافی ہو جائے، دوسرے وار کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیس بمعزتی، اور وہ سب سے ردی درجے کی درخت کاٹنے والی تلوار نہ ہو، اعلیٰ درجے کی تلوار ہو. معنی سمجھ میں آ گیا؟ حسام اذا ما قمت منتصرا به کفل عود منه البدء ليس بمعزدي، کہ وہ ایسی تیز تلوار ہو کہ جب میں کھڑا ہوں اس کے ذریعے بدلہ لینے کے لیے، کفل عود منه، تو دوسرا وار جو ہے اس سے کفایت کر جائے، البدء پہلا وار ہی یعنی آغاز ہی، ليس بمعزدي، اور وہ تلوار درخت کاٹنے والی تلوار کی طرح ردی تلوار نہ ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.